أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صلوات ہماری نو مجالس کے سلسلے کی یہ الحمدللہ آٹھویں مجلس ہے. سلسلے کا عنوان انسانی معاشرے پر انبیاء الہی کا اثر, جس کو میں نے سورہ آل عمران کی 144 آیت کے ذیل میں شروع کیا تھا. وما محمد الا رسول, اور محمد صرف رسول ہیں اور ان سے پہلے اور بھی رسول جا چکے ہیں. تو رسول کا عین مقصد رسالت ہوتا ہے, یعنی پیام کا پہنچانا. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر رسول مر جائیں یا مارے جائیں تو کیا تم الٹے پیر پلٹ جاؤ گے؟ جو ایسا کرے گا وہ ہرگز اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا, اور یقیناً اللہ عنقریب شاکرین کو جزا دے گا. یہ بات پہلی مجلس سے شروع ہوئی. دوسری مجلس پر یہ بتلایا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, رسول ایمان لے آتے ہیں اس چیز پر کہ جو ان پر نازل کی گئی ہے اپنے رب کی طرف سے, اور مومنین بھی ایمان لاتے ہیں. رسول اور مومنین کو ساتھ میں ایک جگہ جمع کرنا ایمان کے مرحلے میں جو ابتدائی ایمان فطرت کا ایمان ہے, جس پہ اللہ نے تمام انسانوں کو خلق کیا ہے, اس فطرت پر رسول کو بھی خلق کیا, ہم کو بھی خلق کیا. کسی انسان کی فطرت غیر توحید پر خلق نہیں ہوئی. یہ تصور کرنا کہ ہماری فطرت خدا نخواستہ یا خدا نخواستہ رسول کی فطرت کوئی الگ ہو, سب کی فطرت فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا کی بنیاد پر ہوئی. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب رسول ہم کو ہدایت دیتے ہیں تو ایسے انسان کو ہدایت دے رہے ہیں جس کو اللہ نے عزت بخشی ہے, اہمیت دی ہے, اپنے آپ کو تبارک اللہ احسن الخالقین کہا ہے. بابرکت ہے اللہ کی ذات جو بہترین خالق ہے انسان کی خلقت کے بعد. کرمنا بنی آدم کہا ہے, ہم نے عزت بخشی اولاد آدم کو. تو اس اولاد آدم کی ہدایت کے لیے تمام پیغمبر آئے. یہ آخری نبی تھا جو آ کر اپنا پیام پہنچا رہا تھا, قرآن وان کر رہا ہے کہ دیکھو مقصد رہتا ہے, مفہوم رہتا ہے, رسالت رہتی ہے, پیام رہتا ہے. اس سے ہٹ کر اگر تم رسول کو شخص سمجھ کر رسول کے مرنے یا مارے جانے پر پلٹ جاؤ گے تو تم کوئی خدا کا نقصان نہیں کرتے. اللہ بالغ امرے, اللہ اپنے امر کو حاصل کر لیتا ہے. اللہ کی قدرت پوری کمال پر ہے. انسانوں کا محتاج ہو کر اللہ نے خلقت نہیں کی. جو خلقت میں محتاج نہ ہو تو خلقت کو آگے بڑھانے میں محتاج کہاں پر ہو سکتا ہے؟ اسی ذیل میں کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں پر رکھے. تیسری مجلس میں ہم نے کہا کہ عثمان ابن مظعون کی نماز جنازہ کے لیے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور مولا متقیان جنہیں یاد کرتے ہیں میرا ایمانی بھائی کہہ کر, اور جب ان کی زوجہ کہتی ہے کہ یہ تو جنتی ہیں, تو رسول کہتے ہیں وہ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے کہ وما کنت بدعا من الرسول وما ادری, اور میں تو کوئی نئی بات کرنے والا نہیں ہوں رسولوں میں سے. ما ادری ما یفعل بی ولا بکم, نہ میں یہ جانتا ہوں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. چوتھی مجلس میں اس کی توضیح دی گئی ہے کہ اگر انسان کو تھوڑا سا بھی احساس ہو جائے کہ وہ غنی ہے تو وہ حد سے باہر ہو جاتا ہے، طغیان کر بیٹھتا ہے، زیادتی کر بیٹھتا ہے۔ ہم نے جو آیت پیش کی تھی، ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کو ہم تنگ کرتے ہیں زندگی، یہ پانچویں مجلس تھی۔ چوتھی مجلس کی جو آیت ہم نے پڑھی تھی وہ یہ تھی کہ انسان کبھی بھی اللہ سے مستغنی اگر اپنے آپ کو محسوس کرے گا، ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی، انسان اگر اپنے آپ کو مستغنی بے نیاز محسوس کرے گا تو وہ یقیناً اپنے حدود کو پار کر دے گا، سرکشی اور گناہ میں مبتلا ہوگا۔ اسی بنیاد پر رسول آرے رسول کو ہم کبھی بھی احساس میں نہیں دیکھ پاتے کہ جہاں پر انہیں یہ احساس ہو رہا ہو کہ وہ اللہ سے مستغنی ہے۔ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ سے مستغنی ہونے کے ہزار موقع اللہ کو اور لکھنے والے فرشتوں کو فراہم کرتے ہیں، ہم ایسے عمل کرتے ہیں کہ جیسے ہم اللہ سے غنی ہیں، بے نیاز ہیں، بالکل ہی ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ لیکن ائمہ نے، انبیاء نے، رسولوں نے، اوصیاء نے کبھی ایک موقع بھی فراہم نہیں کیا کہ جہاں پر یہ احساس ہو جائے کہ اللہ سے وہ غنی ہو۔ تو یہ بندگی کا کاروان ہے کہ جو آگے ایک کے بعد ایک بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انسانوں کی تربیت کی جا رہی ہے، انسانوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پانچویں مجلس میں فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، وہ کہ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ چھٹی مجلس میں لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم ذکرهم، وہ ہم نے تم کبھی بھی ایسے نہ بن جانا کہ جو اللہ کو بھلا دیے ہیں، فانساهم انفسهم، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا، اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ساتویں مجلس میں ہم نے بات وما توفیقی الا باللہ علیہ توکل تو الیہ انیب، ہم نے یہ بتلایا کہ یہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کے پاس کی جو سب سے اعلیٰ کوالٹیز ہوتی ہیں ایمان کے بعد، وہ کوالٹی ہوتی ہے توکل کرنے کی اور بار بار اللہ کی طرف پلٹ جانے کی۔ یہ کنٹینیوسلی اپنے آپ کو اللہ سے مربوط رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، قرآن کی آیت، یہاں سے میری آج کی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں اللہ نور سماوات اور ارض ہے، قرآن کی آیت ہے اللہ نور السماوات والارض۔ اگر نور سے منہ موڑا تو منہ جائے گا کہ یہاں صورت کدھر کرے گا آدمی، رخ کدھر کرے گا آدمی نور کی طرف، جبکہ تمام نوروں کا پورا ایک نور اللہ ہے۔ تو رخ اگر اللہ سے موڑا گیا، استغنا اگر اللہ سے کی گئی، پیٹ اللہ کو کی گئی، تو ظلمتوں کی طرف ہوگی یا نور کی طرف؟ جو اللہ سے منہ موڑتا ہے اس کو نور نہیں ہے، قرآن کہتا ہے۔ پیام پورے کا پورا اس طریقے سے کامل بنایا جا رہا ہے کہ تمام قدرت، طاقت، ہدایت، ان علینا للہدا، بے شک ہم ہی پر یعنی اللہ ہی پر ہدایت کا پورا ذمہ ہے۔ اے رسول، ہم نے تمہیں تو وان کرنے والا بھیجا ہے، ہم نے تمہیں وان کرنے والا بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ہدایت یہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یہ سب چیزوں کو سمیٹ کر پیش کرنا اور رسولوں کا اپنے آپ کو انا بشر مثلکم کہہ کر پیش کرنا، میں تم جیسا بشر ہوں، نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کئی باتیں ہوتی تھیں کہ کیوں نہیں مکے اور طائف کے دو بڑے لوگوں کو نبوت نہیں دے دی گئی، یہ عبداللہ کے یتیم کو کیوں دے دی گئی؟ رسول اپنے آپ کو اس طریقے سے پیش کرتے تھے کہ جیسے وہ کوئی الگ نہیں ہے لوگوں سے۔ اس لیے بار بار قرآن کہہ رہا ہے ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے رسول کو بھیجا، ہم نے تمہارے درمیان تم میں سے رسول کو بھیجا۔ کئی مرتبہ یہ ہوتا تھا کہ رسول جب بیٹھتے تھے، رسول کے بیٹھنے کا طریقہ مولا متقیان نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں، کان یجلس جلسۃ عبید، رسول غلاموں والی بیٹھک بیٹھا کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے کہ کئی لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور ایک شخص غلاموں کی طرح بیٹھا ہوا ہو، کوئی آتا تو کیسے پہچانتا تھا کہ جو غلاموں والی بیٹھک بیٹھا ہوا آدمی نبی ہے رسول ہے؟ پوچھتے کہ تم میں سے رسول کون ہے؟ شخصیت کو مٹانا سیکھنا ہے، شخصیت کو مٹانا سیکھنا ہے، شخصیت کو بڑھانا سیکھنا نہیں ہے۔ آج کی دنیا پروموشن کے لیے بنی ہے، لوگوں کو جھوٹی شخصیت دی جاتی ہے۔ نبیوں کا، رسولوں کا، ائمہ کا کردار یہ ہوتا تھا کہ اپنی شخصیت کو فنا کی حالت میں رکھتے تھے۔ کانا یجلس، یہ مولا متقیان کا بیان ہے، بعدس رسول بیان کر رہے ہیں، نہج البلاغہ میں بعدس رسول بیان کر رہے ہیں۔ کانا یجلس جلست عبید، کانا جب استعمال ہوتا ہے حال اور پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کے ساتھ تو تکراری معنی ہوتے ہیں۔ کانا یجلس بیٹھا کیا کرتے تھے، یعنی ریگولر ان کی عادت یہ تھی کہ یہ غلاموں والی بیٹھک بیٹھتے تھے۔ تو اس سادگی والا رسول، اور کہتے ہیں گھوڑے کی سواری پر رسول گدھے کی سواری کو پسند کرتے تھے۔ کوئی بڑا مجلل طاقتور انسان گدھے کی سواری کو گھوڑے کی سواری پر پسند نہیں کرتا تھا، یہ ہمارا رسول تھا۔ اور رسولوں کے بارے میں زیادہ ہے، یہ گھوڑوں کی سواری سے کے مقابل میں گدھوں کی سواری کو زیادہ پسند کرتے تھے، تاکہ لوگوں پر ان کا روب نہ ہو، اللہ کا روب ہو۔ کیا فائدہ اگر روب رسول سے کوئی ایمان لا لے، روب علی سے کوئی ایمان لا لے، اللہ تو نظر نہ آئے، ان کی طاقت نظر آ جائے۔ اس لیے کہا کہ طاقت نہ میری ہے نہ کسی کی، لا حول ولا قوت الا باللہ، پوری طاقت اللہ کی، پوری ہدایت اللہ کی، پوری عزت اللہ کی، پوری طاقت اللہ کی، سب اللہ کا، ہم بھی اس کے، انا للہ۔ طاقت کے زور پر، اس لیے قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، جو آدمی اللہ کو نہ دیکھ کر سمجھ سکے اپنی دل کی آنکھ سے، تم اس پر جبر کیا کرو گے؟ جو چیز اس کے اندر ہے وہ نہیں دیکھ رہا، جو چیز اس کے باہر ہے وہ نہیں دیکھ رہا، دیکھ کیا رہا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے، آئینہ تو وہی دکھائے گا۔ مردے کو بھی آئینے کے سامنے کھڑا کر دیجئے، وہی پکچر نظر آئے گا۔ زندہ کو کھڑا کر دیجئے، وہی پکچر نظر آئے گا، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ مردہ دیکھ نہیں پائے گا، زندہ اگر آنکھیں رکھتا ہو تو دیکھ لے گا، مگر پکچر جو آئینے میں آئے گا وہ زندہ کا الگ، مردہ کا الگ آئے گا۔ تو جو انسان زندہ اور مردہ انسان میں فرق نہ کر رہا ہو، اس کو زندہ کہیں گے یا مردہ؟ جو زندہ میں اور مردہ میں آئینے کو، اپنی شخصیت کو پہچاننے کے لیے استعمال کرنے والا، کبھی اللہ کو پہچان پائے گا؟ اگر ہم سب بدن ہیں جو آئینے میں منعکس ہوتا ہو، تو ہم پھر ہیں کیا سوائے دکھاوے اور ظاہری زندگی کو چمک دینے کے علاوہ؟ اس ذہن سے ہٹایا جا رہا ہے، مگر جب یہ کام رسولوں نے کرنا شروع کیا، سب کے ساتھ اپنے آپ کو کر دیا، تو لوگوں نے بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، کیونکہ اونچے دکھاتے اپنے آپ کو تو ڈر جاتے، مال و دولت کا ہو، طاقت دکھاتے تو ڈر جاتے، یا نہ مال تھا نہ دولت تھی، پیدا ہوئے تو باپ نہیں تھے، کچھ مدت بعد ماں چلے گئی، ابو طالب کے یہاں بڑے ہوئے، یہ رسول کے پاس تو کچھ نہیں ہے، کہاں ہے وہ باغات؟ قرآن کی آیتیں بھری ہیں، کہاں ہے ان کے پاس وہ دولت، ان کے پاس وہ باغات کہاں ہیں؟ بار بار قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ رسالت کہاں جانی چاہیے۔ باغات کی بنیاد پر رسالت نہیں جاتی، ہدایت رکھنے والے کے لیے دی جاتی ہے، جو ہدایت رکھتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ اب یہاں سے میں اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں، مسلمان بھیجے بر محمد والے محمد۔ فصبر ان وعد اللہ حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اے رسول صبر کرو، اے رسول صبر کرو، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون, اور وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے وہ تمہیں سبک نہ کر دیں, تمہیں ہلکا نہ کر دیں, تمہیں کہیں کم حوصلہ نہ کر دیں. سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا تھا رسول پر کہ جو اللہ پر لوگ یقین نہیں رکھتے تھے, ہر وہ کام جو رسول اللہ کو دیکھ کر کرتے تھے ان کو وہ کام سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا, حتیٰ ان کو کہ جو رسول کی رسالت کو قبول کر چکے تھے. بڑے بڑے اصحاب کو کبھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ رسول یہ کام کیوں کر رہے ہیں. ہم کو موقعوں پر ملتا ہے, صلح حدیبیہ کے موقع پر ملتا ہے, کئی لوگوں کو شک ہوا کہ رسول ایسی صلح کیوں کر رہے ہیں مکے والوں سے جس میں ظاہری طور پر اپنا نقصان ہے, لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک سال کے اندر پورے کا پورا معاشرہ تبدیل ہو گیا اور مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. اور یہ صلح ہونے کے بعد قرآن نے سورہ فتح نازل کیا رسول پر, انا فتحنا لک فتحا مبینا. کسی جنگ کے بعد رسول کو کامیابی کا اعلان سورہ فتح کی شکل میں نہیں آیا, صلح کی ایک طرفہ صلح کی, ایسا ظاہری طور پر نظر آنے لگا تھا کہ صلح میں پورے کا پورا مسلمانوں کا نقصان ہے. کچھ اصحاب کو شک ہوا, لیکن قرآن آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں فتح مبین دی ہے, ایک ظاہر کامیابی دے دی ہے. حالت یہ ہوتی ہے کہ حالت تبدیل ہونی لگتی ہے. ایک سال کے اندر مکے کے طاقتور لوگ اپنے ہتھیار رکھتے ہوئے بھی ہتھیار ڈال دیتے ہیں, یہ طریقے الگ ہوتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یقین, ایسے لوگ جو یقین نہیں رکھتے, اے رسول تمہیں کم حوصلہ نہ کر دیں. اس لیے قرآن کی ابتدائی آیتوں میں سورہ بقرہ کی چوتھی آیت میں ہم کو ملتا ہے وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ, اور مومنین وہ ہوتے ہیں کہ جو آخرت پر پورا یقین رکھتے ہیں, کامل یقین رکھتے ہیں, مختلف دلیلوں کے ساتھ یقین رکھتے ہیں. لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ, اے انسان جب تو نے اپنی یہ اپنی پہلی خلقت کو دیکھ لیا ہے, تو جب اللہ مٹی سے ہم سب کو بنایا ہے کہ نہیں, وَمِنْ آیَاتِهِ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ, اور قرآن کی آیت, اور اللہ کی نشانی تو یہ ہے کہ اس نے مٹی سے تمہیں بنایا ہے. ہم سب مٹی سے ہیں, کلنا من آدم وآدم من تراب, ہم سب آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں. تو جو مٹی سے ہم کو خلق کیا گیا, مٹی سے بنایا گیا انسان, اب اس سے یہ آرزو کی جا رہی ہے کہ وہ یقین پر پوری طریقے سے کامل طریقے سے فائز رہے, تاکہ وہ راستہ جو رسول روح خدا کو استعمال کرتے ہوئے, ہمارے میں موجود روح خدا کو پکارتے ہوئے آگے بڑھے گا, تو اس میں یقین سے کم کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. یقین سے کم کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام سے ارشاد ہوتا ہے, کہتے ہیں ایمان اسلام پر ایک درجہ ہے, ایک درجہ بڑا ہوا ہے. ایمان اس کیفیت کو کہتے ہیں جو اسلام کی سے ایک درجہ بڑا ہے. اس سے ایک درجہ بڑا ایمان سے وہ تقویٰ ہے, تقوی کی منزل ہے. اور تقوی کی منزل سے ایک درجہ بڑی ہوئی منزل ہے وہ یقین کی ہے. اسلام, ایمان, تقوی, یقین, ایک کے بعد ایک درجہ بڑھتا جاتا ہے. پہلے اسلام لاتا ہے آدمی, اس کے بعد ایمان پر فائز ہوتا ہے, اس پر تقوی اختیار کرتا ہے, اس کے بعد یقین آتا ہے. کہتے ہیں انسان کے لیے اللہ نے یقین سے کم کوئی چیز عطا نہیں کی ہے. توجہ کا محتاج ہوں, انسان کے لیے تقوی سے کم لیول پر اللہ نے کوئی چیز عطا نہیں کی ہے. اللہ کی تمام عطائیں انسان کے یقین کے لانے پر ٹکی ہوئی ہیں, اور اللہ نے یقین لانے کی قدرت انسان کو دے دی ہے. اگر ہم یقین کی منزل پر نہیں آ کے تقوی پہ بھی رک جائیں, تو ہم اللہ کی دی ہوئی تمام صلاحیتوں کو کام میں نہیں لا رہے ہیں. یقین تک جانا ہماری ضرورت ہے, کیونکہ دین بغیر یقین کے آگے نہیں بڑھتا. हम कहीं पर भी देख लें, जहां इतना सा शक आ गया आदमी अल्लाह के काम से पीछे हट जाता है, क्योंकि दुनिया में नब्द है, दुनिया में नब्द है, जो चीज मिलनी है यही मिल जाती है, अल्लाह के पास सब्र के साथ इंतजार करना पड़ता है। इसलिए सूरह असर आता है, इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू वअमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र। हक के ऊपर तौसिया करें, वसीयत करें और सब्र की वसीयत करें, तो जब यकीन हो, साबत में सब्र हो, तब जाकर ये यकीन का रास्ता तय होता है। फज़बिर इन वादल्लाहि हक्कुन वला यस्तखिफन्नकल लज़ीना ला युकिनून। सलवात भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहां से निकले थे, कहां पर आए पहुंचे? हम निकले थे इब्तिदा की ईमान की बातें करते हुए, हमने कहा था ईमान लाना, रसूल और मोमिनीन ईमान ले आए। उसके बाद बात आगे बढ़ते गई और ये कहने लगे कि ईमान के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो ये है, जिसमें अल्लाह की याद, अल्लाह के ऊपर भरोसा, अल्लाह की याद से फरामोशी न करना ताकि अपने आप को पहचान सके। होते होते ये बात पहुंचते इंसान के सब को यकीन के साथ जोड़कर इंसान को अल्लाह के लश्कर का एक हिस्सा बना देती है। और जब वो इंसान अल्लाह के लश्कर का हिस्सा बन जाता है, कुरान कहती है हिज़्बुल्लाह हुमुल फायज़ून, वो अल्लाह की पार्टी वाले वही तो कामयाब है, और शैतान की पार्टी वाले वो तो नुकसान उठाने वाले हैं। आजकल पार्टी बदलने का बहुत ज्यादा रिवाज है, खुदा करे कि हम पार्टी बदलने वाले न रहें। हर हालत में हमारे पास यकीन और सब्र की दौलत हमेशा अल्लाह के फैज से हमको मिलती रहे, ताकि हमारा यकीन कभी भी शक में तब्दील ना हो, हमारा सब्र कम हौसलगी में तब्दील ना हो। रसूलों की हमारे पर रहमत इस उन्वान से है कि उन्होंने अपने आप को नमूना बनाकर पेश किया, सब्र की हालत से गुजरे, यकीन को जिस तरीके से पेश कर बताया कि सख्त तरीन हालत में रसूल के पैर नहीं कभी हिले, मुतजलजिल हुए, रसूल कभी घबराए नहीं। मौलाए मुत्तकियान फिर फरमाते हैं नहजुल बलागा में, कहते हैं कि रसूल मारेके के दौरान जहां पर मारेका जंग सबसे शदीद होती थी उसके दरमियान हुआ करते थे। दूर से खड़े कर, रूर से देखकर दूसरों को आगे नहीं करते थे, मारेके की शिद्दत के मरकज पर रसूल रहा करते थे, लोगों को हिम्मत मिलती थी। तुम वो कहते क्यों हो जो करते नहीं? कुरान क्या है, लेमा तकुलू माला तफलून, तुम वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो? रसूल आगे जाते थे, अपनी जान को आगे रखते थे, या खुद को रखते थे या वसी को रखते थे, किसी वक्त पैर पीछे होते नजर नहीं आते। जबकि कुरान की आयत में है कि अगर कोई पीछे आ जाएगा सिवाय एक टैक्टिक के लिए कि दूसरों से आके मिलके फिर हमला करे, उसके लिए अजाब है। जंग को छोड़कर भाग जाना या पीछे चले जाना ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जंग में नहीं छोड़ के जाएंगे, शैतान के खिलाफ की जंग में छोड़ के चले जाएंगे। वो जंग किसकी किस्मत में है नहीं है हमको नहीं मालूम। आज का दौर उस वाली जंग का आम तौर पर हमारे मंतके में नहीं है। हम एक अमन की जगह पर है निस्बतन, जहां पर जंग वाकई नहीं हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शैतान की जंग तो दिन रात की जंग है। अगर हम शैतान की जंग में पसपा हो गए तो क्या वो जंग में जहां पर तीर और तलवार की बात होगी, गोलियों की और तोप की बात होगी, बमों की बात होगी, कोई टिक पाएगा? छोटे से हरबों से शैतान के जब हम पलट जाएंगे तो होगा क्या? हम वहां पर तो यकीनन पलट जाएंगे। नुसरत के लिए इमाम हमको पुकारेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, कहेंगे कि ऐसा हम रास्ता इख्तियार कर रहे हैं कि बिलाखिर वो इमाम तक पहुंचेगा। फरार को हम फरार नहीं कहेंगे, हम फरार को फरार नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम ऐसा एक रास्ता ले रहे हैं कि जो आखिर में पहुंच जाएगा वो जाएगा हमारे घर, वो जाएगा हमारे घर उसी तरीके से जिस तरीके से नूह के बेटे ने कहा साहबी ला जबल यासिमुनी, मैं तो पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाऊंगा जो मुझे इस बढ़ते हुए पानी से सैलाब से बचा लेगा। बचाया अल्लाह की बना से के हुक्म से बनाई हुई नूह की कश्ती में जो कुछ आ गया, चाहे वो जानवर रहे या इंसान, वो बच गया और नूह का बेटा गर्क हो गया। जनाब नूह अल्लाह से पुकारते हैं, मालिक ये मेरे अहल से है। आयत कुरानी कहती है ऐ नूह ये तुम्हारी अहल से नहीं है, ये तो मुजस्समे बदआमाली और बदकिरदारी है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, ये तो बदकारी का मुजस्समा है। पता ये चला रसूल का बेटा हो, उलिल अज़्म पैगंबर का बेटा हो, अगर आमाले बद उससे सरजद होते जाएंगे तो उसको रसूल की उस आल में शरीक नहीं महसूस किया जाएगा और उसे वही अजाब होगा कि जो दूसरों को होता है। यहां पर किसी को आज कोई अल्लाह के अजाब से महफूज नहीं रहेगा। यह आयत इसी ज़ैल में कुरान में हम पढ़ते हैं, तो कैसी बात हो रही है, ये अजब अजब किस्म की बातें हो रही हैं। रिश्तेदारी रसूल का बेटा मगर, और उधर कुरान में फिरौन की बीवी की तारीफ हो रही है जबकि लूत की बीवी की बुराई और मजम्मत की जा रही है। कुरान क्या है, फिरौन बुरा, बीवी की तारीफ क्यों, कि वो अल्लाह की तरफ रुख कर रही है। तो किसी जगह पर नबी के साथ रहकर आदमी बुरा हो सकता है या बीवी हो या बेटा हो, कुरान की दलील। और फिरौन जैसे के साथ रहते हुए अच्छा रह सकता है, तो अल्लाह के पास किस तरीके का निजाम है अल्लाह को ही मालूम है, लेकिन रसूलों के जरिए से हमको समझाता आ रहा है। अब बतलाएं कि इंसानी मुआशरों पर अंबिया का क्या नहीं असर है। अगर आज ये सोसाइटियों में कहीं पर भी दुनिया के किसी कोने में अगर अच्छाई है तो आप याद रख लिए, अच्छाई सिवाय अल्लाह के कहीं और से आती नहीं। अल्लाह ही है कि जो तमाम अच्छाइयों की बुनियाद है, जड़ है। हम को शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिर्रब्बिलआलमीन। क्या मतलब हुआ, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो रहमान है और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। किसी बुरे इंसान से भी अच्छा फेल अगर सरजद हो रहा है तो वो फितरत में छिपी हुई अल्लाह की दी हुई अच्छाई है कि जिसके सबब वो कर रहा है। बदतरीन जालिमीन भी कुछ अच्छा करते हैं या नहीं करते, बदतरीन जालिमीन भी फितरत पर कुछ हद तक रहते हैं या नहीं रहते। कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अपने बच्चों का तो ख्याल कर लेंगे, अपने कबीले का तो ख्याल कर लेंगे, जो भी हो सकता किसी को खैरात दे दे, सही आदमी को भी दे दे। मगर ये अच्छाई अगर आप उनके अंदर ढूंढेंगे तो वो फितरत के बुनियाद पर है, उनकी जात में कहीं से अच्छाई नहीं आई, किसी की जात में नहीं आई। तो जितनी अच्छाई हर शख्स अपने में देखता है उतना ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह बोलने का वो मुस्तहक होता जाता है। अब अंदाजा लगाएं कि अंबिया रुसुल और आइमा किस हद तक अगर कुछ अच्छाई अपने आप में वो देखते थे तो कितना नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कहते होंगे, किस शिद्दत से अल्हम्दुलिल्लाह कहते होंगे। गफलत होती है जहां अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा जाता, जहां पर होश होता है, समझ होती है, इदराक होता है, वहां पर सिवाय इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह हो जाए, अल्लाह अकबर की तस्बीह हो जाए, सुभान अल्लाह की तस्बीह हो जाए, और कुछ होता ही क्या है। जब हम रसूल को देखते हैं कि जनाब फातिमा तो जरा जब मदद मांगती हैं, काम घर का ज्यादा हो रहा है तो रसूल कहते हैं ये तस्बीह पढ़ो 34 मरतबा अल्लाह अकबर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा सुभान अल्लाह, काम हल्का हो जाएगा। मालिक ये दुनिया का काम कैसे हल्का होगा, दुनिया का काम दुनिया का होता है, ये रूह को तू बुलंद करके दुनिया का काम हल्का कैसे बना रहा है। कहेंगे अगर रूह ताकतवर हो जाए तो कमजोर बदन को हरकत दे देती है और रूह कमजोर हो जाए तो ताकतवर बदन को झुका देती है। रूह की अजमत को समझना है। ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت فقط بدن کی ہوتی ہے، روح کی طاقت نہیں ہوتی. تو جتنا ہو سکے جاؤ اور جم میں اپنے آپ کو مضبوط کرو، ضرور کرو. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، لازم ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو. اکبر الہ آبادی کا ہے کہ کوئی جوانوں کے لیے رکاوٹ نہیں ہے، پر ایک سکن بندے آج اس کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. یہ روش، یہ طریقے، یہ کام، یہ اطمینان سے جھک کے غلاموں کی بیٹھک بیٹھ کے، اے رسول تو نے کیا دکھا کر دنیا کو چلا گیا، تو نے یہ دنیا کو کیا دکھا کر چلا گیا، اللہ کی مرضی کو فقر و فاقے کے ذریعے سے تو نے عام کر دیا. رسول کا بیان ہے الفقر و فقری، الفقر خے سے، دوسرا بعد والا فقر قاف سے. ہم حیدرآبادی خے اور قاف میں اتنا فرق نہیں کرتے، تو ہم دونوں حالت میں وہی پڑھیں گے. عرب یا وہ لوگ جو اردو زیادہ ہم سے بہتر بولتے ہیں، وہ لوگ خ کو خ بولیں گے، قاف کو خ بولیں گے. یعنی خے میں تھوڑی سی خراش کی سی آواز آئے گی سختی کی، قاف میں کوئی آواز نہیں آئے گی. الفقر و فقری کیا مطلب ہوا؟ میری اکڑ میری بھوک ہے، میں بھوک میں اکڑنے والا ہوں. اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ تمہارے پاس اکڑنے کو کیا ہے، کہیں گے میرا فقر، میری بھوک، میری اکڑ ہے، کیونکہ میں بھوکا رہتا تھا لیکن شرک کو قبول نہیں کیا. میں بھوکا رہتا تھا، لوگوں پر ہوتے ظلم کو میں قبول نہیں کرتا تھا. میں بھوکا رہتا تھا، مجھ پر کچرا ڈالتا تھا، میں صبر کرتا تھا. میں اس کچرے سے ڈر کر یہ کر کہ مجھے فقر کی، میرے فقر کی طرف سے لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں، میں ڈرتا نہیں تھا. مجھ پر میرے فقر کے لیے حملے کیے گئے، میں پھر بھی نہیں ڈرا. بھوکے کو تو کمزور ہی سمجھا جاتا ہے نا دنیا میں، بھوکے کو طاقتور سمجھتا ہے کوئی؟ یہ رسول بھوک میں اپنی طاقت جتا کر جا رہا ہے. کل میں نے مولا متقیان کے بارے میں کہا تھا کہ آپ جب کھاتے اتنا کم ہیں تو یہ طاقت آتی کہاں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا، کیا تم نے اس صحرا کا درخت نہیں دیکھا کہ جس کو پانی کم ملتا ہے لیکن اس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے، اس لکڑی کے مقابل میں، اس درخت کے مقابل میں کہ جس میں باغ میں روز پانی ڈالا جاتا ہے. یہ تنگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ طاقت کا ایجاد ہونا، یہ طاقت کا ایجاد ہونا، اور فقط ایک فلسفے کے طور پر نہیں، عملی دنیا میں. رسولوں نے اپنی فکر کو، اپنی اللہ سے محبت کو، اپنے اللہ سے ارتباط کو دنیا میں ٹرانسلیٹ کیا. جو فرق فلاسفرز میں، فلاسفہ میں اور انبیاء میں بتلایا جاتا ہے، اس میں ایک فرق یہ ہے کہ بہت سے فلاسفہ دلیل رکھتے تھے اللہ کی، لیکن وہ دلیل کو اس کے طریقے پر سوسائٹی میں ٹرانسلیٹ کرنے میں قادر نہیں رہے. اللہ کی فکر کو، اللہ کے وجود کو قبول کرنے کے بعد اس فکر کو کس طریقے سے رائج کیا جائے سوسائٹی میں، ان کو نہیں آیا. تو اللہ کو ان کا ماننا اور رسولوں کا ماننا بہت بڑا فرق ہے. امتیں جس طریقے سے رسول کی رہیں، کسی فلاسفر کی امت آپ کو نہیں ملے گی. کوئی فلسفہ کبھی عام ہو جاتا ہے، وہ بات الگ ہے، امت کی شکل اختیار کرتی ہے ہم کو نظر نہیں آتی. امتیں اگر بنی تو رسولوں کی بنی. تو یہ رسولوں کا اثر تھا کہ یہ اپنی فکر کو اللہ کی قربت کے ذریعے سے دنیا میں رائج کرتے تھے، اور اس کے لیے صبر کرتے تھے. توکل اور انابت، اللہ کی طرف بار بار پلٹنا، یہ صبر کے سہارے اور یقین کے سہارے ایک سوشل موومنٹ بن جاتا تھا. اس لیے ظالمین ڈرتے تھے، اس لیے ظالمین ان سے ڈرتے تھے. ایک عجیب و غریب بات سوامی ویویکانند کہتے ہیں کہ توحید کا تصور، ایک خدا کا تصور ہمارے پاس انڈیا میں، ہندو دھرم میں پہلے سے موجود تھا اور ابھی بھی ہے. رسول کے ذریعے سے، اسلام کے ذریعے سے ہم نے توحید کا سبق، مونوتھیزم کا سبق نہیں سیکھا، وحدانیت کا سبق نہیں سیکھا، لیکن ایک کام جو اسلام نے کیا ہے اور کسی اور دین نے نہیں کیا، وہ کام ہے کہ یہ فکر توحید کو ایک اجتماعی موومنٹ، ایک سوشل موومنٹ بنا دیا گیا. وہ کہتے ہیں کوئی اور دین توحید کی فکر کو سوشل موومنٹ نہیں بنایا، اجتماعی حرکت نہیں بنایا، یہ اسلام نے ہم کو دیا ہے. جس پر ان کا ایک مشہور قول ہے کہ آج کے دور میں ہم کو تو جو چاہیے وہ ہندو مائنڈ اور مسلم باڈی چاہیے. مسلم باڈی سے ان کی مراد تھی ایک سوشل موومنٹ. فکر سے کام نہیں چلتا جب تک کہ وہ منتقل نہیں ہو جاتی، ایکچولائز نہیں ہوتی، پوٹینشیل ریالٹی میں تبدیل نہیں ہوتا. یہ سب کام رسول نے کیا. اور آگے ہم جیسے جیسے بڑھتے ہیں، حساس ترین نقطوں پر شرک ایک چیز تھی، ان شرک لظلم عظیم، شرک وحدانیت کا انکار، اللہ کو شریک کے ساتھ قبول کرنا جو عام بت پرستی کا رواج تھا، طریقہ تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد ان رسومات میں جو شرک کی پیداوار تھی، جو پولیتھیزم کی پیداوار تھی، اس کو رسول نے کیسے چیلنج کیا. آیت قرآن آتی ہے، اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اور وہ بچی، نوزاد بچی جسے مٹی میں دفنا دیا گیا ہے، اس سے سوال کیا جائے گا روز قیامت کہ کیا تیرا جرم تھا جس کی بنیاد پر تجھے دفنا دیا گیا. رسول کے اطراف عرب معاشرے میں ایک سسٹم تھا کہ اگر بچی پیدا ہوتی، خصوصاً ان طبقات میں کہ جس کے پاس مال و دولت زیادہ نہیں ہوتی، سوشل سسٹم اتنا خراب ہو چکا تھا کہ ان کے پاس اگر کمزوروں میں بچی بڑی ہو جاتی تو وہ اونچے لوگوں کا حق اس پر ہو جاتا، کھاتے پیتے لوگوں کا حق اس پر ہو جاتا. تو قرآن کی آیت ہے، وہ لے کر کھڑے رہ کر یہ سوچتا ہے کیا میں اسے مٹی میں دبا دوں یا ذلت کے ساتھ بڑا کروں. قرآن کی آیت، کیا میں اسے اسے مٹی میں دبا دوں یا ذلت کے ساتھ رکھ لوں. گھر میں بیٹی کا ہونا اگر ذلت ہو تو رحمت کہاں سے آئے گی. آج کا دور پیدا ہونے کا منتظر نہیں ہے، الٹرا سونک طریقے سے سیکس ڈیٹرمنیشن ہو جاتا ہے، اور پیدا ہونے سے بہت 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 پہلے بچی کے فیٹس کو نکال کر پھینک دیا جاتا ہے. حال میں نیوز آئی آج سے 4-5 دن پہلے، پہلی مرتبہ انڈیا میں سیکس ریشیو، میل اور فیمیل کا ریشیو 900 سے گر گیا ہے. 1000 بچوں کے مقابل میں لڑکیاں 900 سے کم پیدا ہو رہی ہیں. اللہ نے بغیر دیکھے خود بخود کیسا بچہ، کہاں پر بچی، کس طریقے سے، کیا وہ بیلنس نیچرلی مینٹین کیا یا نہیں کیا. آج تک قوموں میں کچھ کبھی عورتیں زیادہ، کچھ کبھی مرد زیادہ، لیکن بالکل کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ کا نظام، خالق کا نظام. آج 9000 رہنا چاہیے تھا بچوں کے مقابل میں بچیاں، کچھ 10-15 زیادہ یا 10-15 کم، لیکن 100 سے زیادہ کم ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان کی جہالت جاتی نہیں ہے جب تک اللہ کو پوری طریقے سے قبول نہیں کرتے. 1400 سال ہو گئے، ہم ترقی یافتہ ہو گئے، ہم تو سب جانتے ہیں، ہم کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، لوگوں کو ایک زبان نہیں آتی تھی، ہم تو 5-5 زبانیں بول لیتے ہیں، سب صحیح ہے، مگر تمہاری جاہل کیفیت، وہ جہالت باقی رہے گی جب تک اللہ کے مرضی کے تابع نہ ہو جاؤ. جب اللہ کے مرضی کے تابع ہو جاؤ گے تو بیٹی کی ولادت رحمت بن کر نظر آئے گی. روایت میں ملتا ہے جس شخص کو 3 بیٹیاں ہو اور اس نے ان کی بہتر تربیت کر دی ہو، اس کے لیے جنت واجب ہے. کیوں انکریج کیا جا رہا ہے؟ بیٹی کو سبک نہ مت سمجھو، بیٹی کو معمولی مت سمجھو، بیٹی کو گراؤ مت، بیٹی کو گراؤ مت. ایک بیٹی کی تربیت 7 بیٹوں کی تربیت کے برابر ہے، یہ روایت ہے. کیوں؟ کہ اس میں سیکریفائس کا جذبہ آنا پڑتا ہے، اس میں سیکریفائس کا جذبہ آنا پڑتا ہے، اور سیکریفائس کی ٹریننگ آسان نہیں ہوتی. گھر میں اگر عورت اپنے زندگی میں اپنے بہت سے چیزوں کو چھوڑ کر سیکریفائس نہیں کرتی تو ایک اچھی ماں نہیں بن سکتی. اور ایک ہر بچی میں ماں کا ایک روپ ہے. हर बच्ची में मां का एक रूप है। इंसान का जहन अगर छोटी से छोटी बच्ची की तरफ भी नजर करे तो ये समझ करे कि ये कल की मां है। अल्लाह ने इसके जरिए से हर मर्द को जिंदा रखा है। अगर किसी को मां ना होती तो ये सिलसिले विलादत मुमकिन था। और जब अगर जहन ये बन जाए कि हर छोटी बच्ची भी मां की शक्ल नजर आए तो मां पर कैसी नजर की जाती है, मां पर नजर कैसी की जाती है, अजमत की या मामूली। वो मामूली शख्स है जो मां को मामूली समझे, वो अजीम शख्स है जो मां को अजीम समझे। अब जब हर बच्ची में, छोटी बच्ची में, चाहे वो किसकी भी हो, अगर मां का रूप नजर आए तो गलत तरीके से उसकी तरफ हाथ बढ़ सकता है, जहन बढ़ सकता है। आज जब हम इतने बुरे अखबारात में न्यूज देखते हैं तो इंसान को आया अब बुलंद करने की हमको जरूरत महसूस नहीं होती। वो इंसान जो अल्लाह के रंग में रंग सकता है, वो इंसान जिसके अंदर अल्लाह की रूह है, वो इंसान जो हर खूबी की तरफ बढ़ सकता है, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई फासला नहीं होता, सलात के जरिए से वो मेराज पा सकता है, वो इंसान, जब हम जैसा इंसान ये गिरे हुए हरकतें करता हुआ हम अखबारों में पढ़ते हैं, टेलीविजन में सुनते हैं, उसका कोई सबब होगा या बेसबब? सबब तलाश करो, बगैर सबब के कोई चीज दुनिया में नहीं होती। जब तक कॉज नहीं होता, इफेक्ट नहीं होता। बेसिक रूल है, साइंस पूरी की पूरी उसी पर टिकी हुई है। कॉज एंड इफेक्ट को आप रूल आउट कर दीजिए, कोई साइंस नहीं बचती, कोई नहीं बचता। हमें मजबूर हैं हम अपने सेंसेस को, अपने एहसासात को, अपने सेंसिबिलिटीज को, इनको सबको इतना आगे करें, इतना फाइन ट्यून करें कि वो कैफियत में आ जाएं। मैं जवानों से खिताब कर रहा हूं, वो कैफियत में आ जाएं, गुनाह तो दूर की बात है, ख्वाब में भी गुनाह ना हो। मंजिल को वहां रखो, मंजिल को वहां रखो, मंजिल को गुनाह छोटा या बड़ा पे मत रखना। तुमको गुनाह करने के लिए नहीं बनाया है, तुम अल्लाह को पीट कर गुनाह करते हो। अल्लाह को पीट मत करो, गुनाह खुद ब खुद नहीं होगा, ना जाहिर में होगा ना बातिन में होगा। जब बातिन में नहीं होगा तो ख्वाब में भी नहीं होगा। तो जाहिर, बातिन और ख्वाब को भी इस्तेमाल करना अपनी तस्किए नफ्स के लिए। क्यों के रसूल को क्यों भेजा गया? युज़क्कीहिम व युअल्लिमहुमुल किताब वल हिक्मा। पहला काम जो रसूल करता है वो तस्किए नफ्स करता है, क्योंकि उसकी नफ्स तस्किया शुदा है। तस्किया यानी प्यूरिफाई करना। वो रसूल के जो नुफूस को प्यूरिफाई करता है, जैसे नुफूस प्यूरिफाई होती हैं, वो पाक नुफूस में अल्लाह की तरफ से इल्म और हिकमत दी जाती है। हिकमत का मतलब विज़्डम, इल्म का मतलब नॉलेज। नुफूस का पाक किया जाना और उसके जरिए से इंसान को इल्म और हिकमत देना, और हिकमत के जरिए से इंसान मकासिद इलाही को समझना शुरू करता है। कुरान की आयत है, इरशाद हो रहा है, या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितअरफू इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ए इंसानों, कई जगह पर इंसानों को मुखातिब किया गया है कुरान में, कई जगह पर मोमिनीन को, मुस्लिमीन को, या अय्युहल लज़ीना आमनू इस तरीके से है, कई जगह पर या अय्युहन नास कह के है, कुछ जगह पर अपने आप को अल्लाह सूरह नास में रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास कहता है। मैं लोगों का अल्लाह हूं, रब हूं, सब लोगों का रब हूं, सबको रोटी रोजी देता हूं, इलाहिन नास हूं, सब तमाम इंसानों का माबूद हूं। तो अब ये इंसान के बारे में अल्लाह कह रहा है, अय इंसान, अय लोगो, या अय्युहन नास, अय लोगो, इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द औरत से पैदा किया है, हमने तुम्हें एक मर्द औरत से पैदा किया है, वजअलनाकुम, और हमने करार दिया है तुम में कबाइल और कौमें, शूब के मतलब शाब की जमा है, मतलब कौमों का होता है, और कबाइल कबीले की जमा है। तुम में हमने कई ट्राइब्स और नेशंस बनाए, ताकि तुम एक दूसरे से रब्त ईजाद कर सको, एक दूसरे को पहचान सको, एक दूसरे का तुम में इरफान डेवलप हो जाए, तारुफ हो जाए, इंट्रोडक्शन हो जाए। और याद रख लो, तुम में सबसे ज्यादा नोबल करीम इज्जतदार वो है जो अल्लाह का तक्वा इख्तियार करता है। ये आयत के दो शान नुजूल बयान किए जाते हैं। इस आयत के दो शान नुजूल बयान किए जाते हैं। एक ये फतेह मक्का के बाद रसूल ने बिलाल से कहा था, ए बिलाल जाकर काबे की छत पर खड़े होकर अजान दो। बिलाल काबे की छत पर जाते हैं, मक्के के मुशरिकीन जो अभी इस्लाम भी नहीं लाए हैं, शिकस्त हो चुकी है, उनमें से एक कहता है कि क्या रसूल को, क्या मोहम्मद को इस काले कव्वे से हटकर कोई और नहीं मिला अजान देने के लिए? ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, आयत आ जाती है। ये बुनियादों पर अल्लाह फर्क नहीं करता, रंग रूप तुम्हारे पास होगा, हमारे पास सिवाय तकवे की तराजू के और कोई तराजू है ही नहीं। ये एक दूसरी शान नुजूल बतलाते हैं कि रसूल एक मर्तबा खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, लोगों से कह रहे थे कि अपने बच्चियों को, गुलामों को शादी में दे देना। लोगों को बहुत बुरा मालूम हुआ, क्या हम आजाद और तुम कहते हो कि हम गुलामों को भी बेटियां दे सकते हैं? इस पर यह आयत आई, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सब एक ही मां बाप से पैदा हुए हैं। आज कोई गुलाम बन गया, कल वो आगा बन सकता है। इस्लाम में तो ये खूबियां हैं कि दो सल्तनतें हमारे पास गुलामों ने बनाई, एक तो दिल्ली की मशहूर सल्तनत जो स्लेव डायनासिटी के नाम से मशहूर है, जो हम मुसलमानों की इब्तिदा हुकूमत जो शुरू हुई मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक थे, वो आकर हुकूमत करने लगे। उसी तरीके से मिस्र में ममलूक एक डायनासिटी है, ममलूक का मतलब ही गुलाम होता है। इस्लाम में गुलामों को ऐसे तरबियत करने का तरीका बताया गया कि गुलाम बच्चों जैसे तरबियत होते हैं। हम खंबर की मिसाल लेते हैं, हम जनाब फिजा की मिसाल लेते हैं, इनको ऐसे ट्रेन किया जाता था जैसे अपने बच्चों को ट्रेन किया जाता है। क्यों? या यूहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्युम वा उनसा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से बनाया है और तुम्हें मुख्तलिफ कौमें और कबाइल बना दिए हैं। अगर ये एहसास हो तो गोरे काले का फर्क होगा, कौम कबीले की बुलंदी और पस्ती का होगा। ये सब दुनियावी तरीके हैं जिसको अल्लाह ने राइज नहीं किया, हमने राइज कर लिया। हमने जहां जहां डिफरेंस देखा वहां पर हमने क्लासिफिकेशन शुरू किया। अल्लाह को डिफरेंस नजर नहीं आता, अल्लाह के रसूल को डिफरेंस नजर नहीं आता, अल्लाह के वली को डिफरेंस नजर नहीं आता, अल्लाह की तरफ भेजे हुए इमाम को डिफरेंस नजर नहीं आता। अब अगर हम उनको मान रहे हो तो हमको डिफरेंस नजर नहीं आना चाहिए, अगर नहीं मान रहे हो तो डिफरेंसेस ही डिफरेंस नजर आएंगे। भाई भाई का भी दोस्त नहीं बाकी रहेगा, बाप बेटे में इख्तलाफ हो जाएगा, माँ बेटी में इख्तलाफ हो जाएगा। हर आदमी जुड़ने की जगह तोड़ने की सोचेगा, हर आदमी जुड़ने की जगह तोड़ने की सोचेगा। कुरान की आयत आती है, ऐ रसूल लव अनफक्ता माफिल अर्ज़ जमीया, ऐ रसूल तुम तमाम की तमाम दौलत अगर खर्च कर देते होते तो इनके दिलों में मोहब्बत ईजाद नहीं कर पाते थे, हमने ये मोहब्बत ईजाद की है। मतलब डायरेक्ट मादी सोर्स से रसूल जैसा रसूल तमाम कायनात की दौलत अगर खर्च करता तो मोमिनीन में, मुस्लिमीन में वो शिद्दत की मोहब्बत नहीं होती, हमने ईजाद की है। यानी अल्लाह का डायरेक्ट दखल है, यानी रूह का डायरेक्ट दखल है। रूह का बदन के डिफरेंसेस पे गलबा कर लेना और डिफरेंस को बदनी तौर के ऊपर, इक्तेसादी इकोनॉमिक तौर पर, सोशल लेवल के वो डिफरेंसेस को रिकॉग्नाइज नहीं करते हुए, फकत रूह के वो तकवे के डिफरेंस को रिकॉग्नाइज करते हुए जब हुक्म करता है तो इन अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम का हुक्म निकलता है, वरना हुक्म हमारी जात का होगा, अल्लाह का नहीं होगा। हम बदनी डिफरेंसेस को, इकोनॉमिक कंडीशन को, सोशल कंडीशन को, नतीजे में होता क्या है, दुनिया में जब तकवे को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा तो तकवे की वैल्यू कम होगी, पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी। जिस कौम में पैसे की वैल्यू बढ़ जाए और तकवे की वैल्यू कम हो जाए वो कौम तबाह होगी, क्योंकि तकवा सबब इल्म बनता है, तकवा सबब इल्म बनता है। कई जगहों पर कुरान में हमको मिलता है, اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ, تو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ تمہیں علم دے گا. نالج پوری تقوی سے آ رہی ہے, پیسے سے نہیں. آئیڈیا پیسہ بنتا ہے, پیسہ آئیڈیا نہیں بنتا. آئیڈیا کو خریدا جاتا ہے کیونکہ آئیڈیا پیسہ دے سکتا ہے. خالی پیسے کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی, پیسہ پیسے کو پیدا نہیں کر سکتا سوائے ایک ایسے نظام میں جہاں کے اوپر سود رائج ہو جائے. اب قرآن کی نظر سے دیکھیے, یہاں پر تو کہا کہ وہ بچی جس کو دفنا دیا گیا اس سے سوال کیا جائے گا سود کے لیے. پھر قرآن میں آیت آتی ہے سود کا نظام کو رد کرتے ہوئے, جو سود لیتا ہے اے رسول اعلان جنگ کر دو اللہ اور اپنے طرف سے اس کے خلاف. سوشل کمنٹ, سوشل اسلام, یہ سبب ہے کیوں نظام سود میں سوائے اس کے کہ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ بڑھتا جائے گا اور باقی کے لوگوں کے پاس گھٹتا جائے گا, اس کے علاوہ کوئی رول ہوتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ جو سود لیتا ہے وہ کھڑا نہیں ہوتا مگر ایسے کہ جیسے شیطان نے اسے چھو لیا ہو, یعنی اللہ کی رحمت سے پوری طریقے سے دور ہو جاتا ہے. جتنا آتا جائے گا اتنا لیتا جائے گا, کیونکہ سود کے ذریعے سے آنے والے پیسے میں کوئی سوشل کمٹمنٹ نہیں ہوتا. توجہ کا محتاج ہوں, سود کے کئی ممالک کو بھوکا کر دیا گیا ہے سود کے ذریعے سے. ان کی تمام فورن ایکسچینج کی دولت فقط انٹرسٹ پیمنٹ میں چلی جاتی ہے. تعجب ہوگا, تعجب ہوگا, ہم تو یہاں پر بیٹھتے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن نے کچھ سود کو کیوں حرام کر دیا ہے, اس حد تک کہ اللہ سے اور رسول سے جنگ کی برابری کی گئی ہے, ایسا کہ جیسے کہ شیطان نے اسے چھو لیا, یا تخبتہ الشیطان من المس, جیسے کہ شیطان نے اسے چھو لیا ہو. یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں؟ ممالک کے ممالک کروڑوں لاکھوں لوگ بھوک کے شکار میں چلے جا رہے ہیں, جہاں پر سود ان کی حکومتوں پر اتنا غلبہ کر چکا ہے کہ جتنی ایکسپورٹ کی ارننگ ہوتی ہے وہ پوری کی پوری فورن ایکسچینج سود دینے میں, ری پیمنٹ میں بھی نہیں. جس طریقے سے ایک فرد زیادہ سود لینے کے نتیجے میں اپنی تمام کی تمام آمدنی اور یہ سود کا نظام ہم لوگوں میں بھی عام ہو گیا ہے, یہ سود کا نظام ہم لوگوں میں بھی عام ہو گیا ہے. ہم کو شاید نظر نہیں آتا لیکن تفحص اور تحقیق کرنے پر ہم کو نظر آنے لگے گا. یہ قرآن کی روش اور تربیت کا نتیجہ ہے. پروڈکٹیویٹی میں جائیے, وہی پیسہ پروڈکٹیویٹی میں لگائیے, وہ بہت زیادہ دے گا کیونکہ اللہ اس کو زیادہ کرے گا. پوچھا گیا قرآن کی آیت ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, یہ لوگ تو کہتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ بیع خرید اور فروش انویسٹمنٹ تجارت یہ تو بالکل سود جیسے ہیں, یہ تو بالکل سود لینے کے مانند ہے, ربا کے مانند ہے. جواب قرآن ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, تجارت خرید و فروش کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود لینے کو حرام کیا ہے. جتنا فرق حرام اور حلال میں ہو سکتا ہے اتنا فرق سود میں اور تجارت میں ہوگا. یہ روش, یہ طریقے, یہ دماغ کو تیار کرنا. کئی آیتیں, ایک آیت ومن الجبال جددن, اور تم دیکھو گے پہاڑوں میں ایسے پہاڑ کہ جس میں لال اور سفید لکیریں ہوں گی, مختلف الوانہا, ان کے مختلف رنگ ہوں گے, اور کچھ تو ایسے پہاڑ نظر آئیں گے جو گہرے کالے ہیں. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانہا کذالک, اور جس طریقے سے پتھر کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں, کالا رنگ ہو سکتا ہے, سفید رنگ ہو سکتا ہے, لال رنگ ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے انسانوں میں, جانوروں میں, بھیڑ بکری میں اسی طریقے سے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں. تو سفید گھوڑا دوسرے رنگ کے گھوڑے یا کالے گھوڑے سے اعلیٰ نہیں ہوتا, اسی طریقے سے گورا آدمی کالے آدمی سے نہیں ہوتا, کالا آدمی گورے آدمی سے سپیریئر نہیں ہوتا. اس طریقے سے بتلایا گیا یہ نیچرل طریقے ہیں جس کی طرف سے رنگ, روپ, صورت, شکل, یہ سب کے سب بنتے ہیں. کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی صورت شکل کے لیے اکڑنا نہیں, اللہ کا شکر ادا کرنا. اور شکر کا مطلب یہ ہے کہ جو اچھائی آدمی میں ہے اس کی بنیاد پر اس بہتر سے بہتر اچھا عمل کرے. اپنی نالج پر اکڑنا نہیں, جتنی نالج ملی ہے اس سے جتنا خدمت کر سکتے ہیں اتنا خدمت کر سکیں. اکڑ کو ذہن سے دور. مثالیں اتنی دی گئی ہیں قرآن میں, اتنی طریقوں سے دی گئی ہیں کہ عجیب نظر آتا ہے. اور ایک آیت, کیلا یکونا دولتم بین اغنیاء منکم, ٹیکسیشن کے نظام کو قرآن پیش کر رہا ہے. پھر ٹیکس کیوں؟ پیسہ اگر آ جاتا ہے تو کیوں ٹیکس لیا جاتا ہے؟ تاکہ پیسہ تم میں پیسے والوں کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے. سمپل رول, پیسہ ٹیکس اس لیے ہوتا ہے کہ پیسہ پیسے والوں کے درمیان ہی گردش کرتا نہ رہ جائے, کیونکہ جیسے وہ گردش شروع ہوگی نیچے محرومیت بڑھتی جائے گی. چھوٹی سی دوا کے لیے کوئی آدمی کا باپ چلا جائے گا تو کسی کی ماں مر جائے گی, کسی کا بچہ مر جائے گا. جبکہ اگر وہ پیسہ ٹیکس کے ذریعے سے, زکات اور خمس کے ذریعے سے صحیح آرگنائز کیا جاتا تو وہ چیزیں نہ ہوتی. شاید ہماری غفلت سے کئی لوگوں کی جان جا رہی ہو جس کا ہمیں پتا بھی نہیں, اور جس کا ہمیں جواب بھی ظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ دینا نہیں پڑے گا, لیکن جب امت کی کتاب کھولی جائے گی تو ہمارے اعمال کے ساتھ ساتھ وہ جو اموات ہوئی جس پر امت کو ذمہ تھا کہ اگر تم سسٹمز اچھے بناتے تو وہ لوگ نہیں مرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں آپ لاکھ کوشش کر لیے مر جائیں گے, وہ قضا والی بات ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو علاج نہیں ہونے کی طرف سے مر جاتے ہیں. اللہ ہم کو ان کی ذمہ داری دی ہے, اللہ نے ہم کو ان کی ذمہ داری دی ہے. یہ کہنا کہ موت جب چاہے, جب اللہ چاہتا ہے آتی ہے, اللہ کو بھی معلوم ہے, لیکن وہی اللہ کہہ رہا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, تم اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. آدمی خودکشی کر کر یہ بولے کہ میں اس لیے مر گیا کہ اللہ نے چاہا تھا, نہیں, تم نے اپنی موت اپنے لیے اپنے ہاتھوں سے لائی ہے. یہ تو اللہ کی رحمت کا انکار ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تم نے مایوسی کا اظہار کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا. کہتے ہیں اللہ نے, اللہ تو یقیناً انسان کی روح قبض کرواتا ہے, لیکن وہ حالت میں آنا تمہاری مرضی ہے. وہ حالت میں آنا تمہاری مرضی ہے. کچھ غریب کا کسی بھوکے کا نتیجے میں, اس کی غذا کے نہیں ہونے میں اس کو بیماری آتی, بیماری آنے کے نتیجے میں مر جاتا ہے. ہم اگر اس کو آرگنائز کر کر اچھا کر سکتے ہیں, کیوں کہ آج کے زمانے میں دولت کی کمی اتنی نہیں ہے جو پرانے زمانے میں تھی. دولت بڑی ہے, سبب اس کا ٹیکنالوجی ہے, یوٹیلائزیشن ہے. کافی حد تک ریولیوشن جو ہمارے پاس کمیونیکیشنز میں آ گیا ہے اس کے طرف ہے. یہ سب ترقی جو ہو رہی ہے یہ مادی دولت کے اضافے کا اور ازدیاد کا سبب بن رہی ہے, انکریز ہو رہا ہے, میٹیریل ویلتھ انکریز ہو رہی ہے. آپ دیکھ لیں آزادی سے لے کے اب تک, آزادی سے لے کے اب تک, فائیو ایئر پلان 1960 کروڑ کا تھا ہندوستان کا پہلا فائیو ایئر پلان. پانچ سال میں گورنمنٹ آف انڈیا 1960 کروڑ خرچ کرنے والی تھی. ٹھیک ہے, آج کل بڑی کمپنیوں کا ایڈورٹائزمنٹ کا بجٹ ہو جاتا ہے. دنیا بدل رہی ہے, مال مادیت پھیل رہی ہے, اس میں اگر الہیت آ جائے, رنگ الہیت اس میں مل جائے, تو ہم دیکھیں گے کہ ایک عجیب سی دنیا بن جائے گی ہمارے اطراف, اور اس دنیا کے رچنے والے ہم آپ ہی ہوں گے. ایسی دنیا میں رہنا کہ ہمیں نہیں پسند جہاں پر ظلم نہ ہوتا. ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں نا, ہم تو حسین کے ماننے والے ہیں نا, ہم کو تو ظلم کہیں پر بھی نظر آئے. ہم تو علی کے ماننے والے ہیں نا, ظلم کہیں پر نظر آئے. ہم تو رسول کے ماننے والے ہیں نا, ظلم کہیں پر نظر آئے اس کی مخالفت کرنا. ہم تو اللہ کے ماننے والے ہیں نا, جس کو ظالمین سے نفرت ہے. اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتا, قرآن کی آیت ہے لا یحب الظالمین, ظالمین کو پسند ہی نہیں کرتا. پھر ظالم بننے کیوں دیتا ہے؟ میں بناتا نہیں ہوں, بن جاتے ہیں. آزادی دیا ہوں, پیٹ کرتے ہیں. اگر چاہتا تو ان کی گردنوں کو جھکا دیتا. للہ حجت البالغہ, میں ایسی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتا کہ وہ سر نہیں اٹھا سکتے تھے میرے سامنے. میں نے ان کو تو موقع دیا ہے. رسول سے بھی کہا جا رہا ہے قرآن میں, محفل الکافرین حملهم رویدا, اے رسول مہلت دو کافرین کو, مہلت دو, مہلت دو. تین الفاظ, محل امہل رویدا, تینوں معنی مہلت دینے کے ہوتے ہیں. تینوں کے معنی محل الکافرین حملهم رویدا, رسول مہلت دو. اللہ کے پاس رسی بڑی لمبی ہے, خدا کرے کہ ہم اس رسی سے فائدہ نہ اٹھانے والوں میں سے رہے. ہم یہ اگر سمجھتے ہیں کہ فقط ظالمین ہوتے ہیں, جس کے سر پر سینگ ہوتے ہیں وہ ظالمین ہوتے ہیں, تو یہ ہماری خوش فہمی ہے یا بد نصیبی ہے. ظالمین کو سینگ نہیں ہوتے, کہ ہم ڈھونڈ کر پہچان لیں. ظالمین کو عقل کی تقوی کی ترازو میں تولا جاتا ہے. تقوی ہوگا تو ظالم نظر آئے گا, اپنے میں ظلم ہے تو کم کر دے گا, دوسرے میں ہوگا تو کوشش کرے گا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے روک سکے. ابتدائی طریقہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ زبان سے بولا جائے, اس کے بعد کا ہاتھ سے روکا جائے. امام حسین تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بصیرت جدی و ابھی, میں تو چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کروں, منکر کروں, اور میری خواہش ہے کہ میں اپنے جد کی اور باپ کی سیرت پر چلوں, ظلم نہ ہو مجھ پر, اکیلے پر ظلم نہ ہو, میری یہ فکر نہیں ہے کسی پر بھی نہ ہو. اس لیے ظالمین امام حسین کو پسند نہیں کرتے تھے, اس لیے ظالمین کو یہ تھا کہ یہ حسین اگر رک جائیں گے تو حسین کبھی اس بات سے راضی ہونے والے نہیں ہیں کہ تم میرا اور میرے خانوادے کا امان نامہ تو میرے ہاتھ میں دے دو اور میں بلبلاتی ہوئی قوم کو تمہارے حوالے کر دوں. ہائے ہاتھ میں, یہ حسین کے لیے ذلت تھی, یہ حسین کے لیے ذلت تھی. حسین کبھی بھی عوام کو ظالمین کے حوالے کرنے والے نہیں تھے, کیونکہ اس کے فرزند تھے جو رسول کے گود میں تربیت پایا تھا کہ جو ظالمین کے خلاف جدت اور شدت کے ساتھ جنگ کرتا تھا. آج مگر ایسا دور آ گیا تھا کہ اچھے اور برے اتنے ہٹ بٹ گئے تھے کہ اچھے بالکل کم اور برے اتنے زیادہ. خود مولا کے دور میں ایک قول ہے, مولا کا فرماتے ہیں اینا صلحاء حکم, تمہارے اچھے کیا ہو گئے, تمہارے اچھے کیا ہو گئے. لوگوں میں وہ دل میں حوصلہ باقی نہیں رہا تھا کہ اچھائی کے لیے ڈٹ جائیں, نیکی کے لیے ٹک جائیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے, ہوتے 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 وہ لوگ جو پیورسٹ آف دی پیور ہوتے ہیں, جیسے 72 کربلا میں جمع ہو گئے, وہ سامنے نظر آ جاتے ہیں ہزاروں کے لشکر کے, اور وہ ہزاروں کا لشکر ان کو کمزور پا کر ان کے خون کا پیاسا ہو جاتا ہے. عمومی حالت میں ایسے لوگ عام طور کے اوپر اتنی پیورٹی کے پروسیس سے فلٹر ہو کے آئے ہیں. مولا کا خود کا امام حسین کا فرمان کہ میں وہ دامن میں بڑا ہوا ہوں کہ مجھے اجازت نہیں دیتی کہ میں بیعت کروں, میں وہ دامن میں بڑا ہوا ہوں, فاطمہ کے دامن میں بڑا ہوا ہوں. عجیب, عدالت سے, نیکی سے, اچھائی سے, عجیب قسم کی محبت تھی حسین کو جو بچپن سے دیکھتے آئے تھے, باپ کو جنگ کرتے ہوئے دیکھے تھے, ماں کو چکی پیستا ہوا دیکھا تھا, کہے کے لیے لوگوں پر ظلم نہ ہو, یہ عظمت ہے. اپنے لیے اس لیے کہتے ہیں میں دنیا کی جاہ و حشم کے لیے قیام نہیں کر رہا ہوں. حسین کا قیام بہت ہی سادہ قیام تھا. آج کی تاریخ ہم ابو الفضل العباس کے مصائب ذکر کرتے ہیں. عباس کے بارے میں جو تاریخ میں ملتا ہے, حسین سے عباس 23 سال چھوٹے تھے. امام حسین کی عمر کربلا کے واقعے کے وقت 57 سال تھی اور حضرت عباس 34 سال کے تھے, 23 سال کا فرق تھا, ڈفرنس تھا. عباس امام حسین کے لیے تقریباً اپنے بچوں جیسے تھے, باوجود اس کے کہ بچوں جیسے تھے, ہم کو تاریخ میں ملتا ہے اے عباس میں تجھ پر قربان. یہ کربلا کا جملہ نہیں ہے, بہت کربلا سے پہلے کا جملہ ہے. اے عباس, امام کا جملہ ہے, میں تجھ پر قربان. کیا نہیں کیفیت تھی ہوگی عباس کی کہ حسین جیسا حسین کربلا کے میدان میں نہیں, غیر حالات میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں. عباس کی شجاعت کے علاوہ جو شخصیت تھی, جو کردار عباس نے پیش کیا ہے خود کربلا میں, جب امام نے حکم دیا کہ خیموں کو آپ سے فرات کے کنارے سے ہٹا دیا جائے, عباس نے بات مان لی, کوئی چوں چرا نہیں. عاشور سے ایک دن پہلے 9 محرم کی شام ہوتے ہونے سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ امام حسین لشکر کی طرف عباس کو بھیجتے ہیں، عباس جاتے ہیں بات کر کر آتے ہیں، اور وہ لوگ شمر کے ابن زیاد کے پاس سے آنے کے بعد جنگ پر آمادہ ہوتے نظر آتے ہیں، شام ہو رہی ہے، کہتے ہیں یا کہ تسلیم یا تو جنگ. حضرت عباس جواب دے سکتے ہیں، حسین کی طبیعت سے آشنا ہیں، کہتے ہیں کہ میں جا کر امام صاحب کو پوچھ کر آتا ہوں. آتے ہیں، امام یہ کہتے ہیں کہ حیات من الذلہ، ہم تو کبھی تسلیم ہونے والے ہے ہی نہیں. اس کے بعد امام جا کر کی قول کو عباس دے جا کر منتقل کرتے ہیں. اپنی شخصیت جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، عباس اپنی جگہ پر ایک شخصیت رکھتے تھے، بہت اونچے تھے، بہت خوبصورت تھے. کانا یدعا خمر بنی ہاشم، انہیں بنی ہاشم کا چاند کہہ کر پکارا جاتا تھا. لیکن حق اور امام کے سامنے سوائے اطاعت کے کوئی اور چیز نظر ہم کو نہیں آتی. لشکر کا سپہ سالار بنایا جاتا ہے، علمدار بنایا جاتا ہے عباس کو. شب عاشور جب امام کہتے ہیں کہ سب چلے جائیں، میں راضی ہوں، بیعت اٹھا لیتا ہوں، مجھے کوئی مددگار کی ضرورت اب سوائے اس کے کہ وہ میرے خون کے طالب ہیں، میں نہیں چاہتا کہ تم اپنے خون کو مجھ پر نچھاور کرو، اپنے آپ کو میرے پر قربان کرو، کھل کر میں تم سے بیعت اٹھا لیتا ہوں. سب سے پہلے جو اٹھتے ہیں وہ حضرت عباس اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یا امام، یہ تصور بھی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ایک دن پہلے جب شمر امان نامہ لے کر آتا ہے، ام البنین کے قبیلے سے اس کے قبیلے کا دور سے تعلق تھا، تو ایک امان نامہ لکھا کر لاتا ہے یہ کہہ کر کہ میں کم از کم حسین کے بھائی عباس کو اپنے طرف کر لوں امان نامے کے ذریعے سے. آتا ہے کہتا ہے کہ میرے بہن کے بچے کہاں ہیں، رابطہ اس لیے جوڑنا چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑا بنائے. امام کہتے ہیں گرچہ فاسق ہے جواب سلام کر دو. جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں، کہتا ہے امان نامہ تم اور تمہارے بھائیوں کے لیے، عبداللہ، عثمان اور جعفر اور حضرت عباس سب سے بڑے. کہا کہ لعنت ہے تیرے امان نامے پر اور تیرے امیر پر جس نے یہ امان نامہ لکھا ہے، ہم کو امان نہیں چاہیے. صبح عاشور سے ہم دیکھتے ہیں کہ عباس مختلف کیفیتوں سے گزرتے ہیں. ہاتھ کے ٹرین کی ہوئے، آمادہ کی ہوئے بچے ایک کے بعد ایک جا کر جام شہادت نوش فرماتے ہیں. عباس دیکھتے رہتے ہیں، حسین کے ساتھ کئی مرتبہ میدان میں جاتے ہیں، لے کر آتے ہیں. شہداء سب تمام ہو گئے، بنی ہاشم کے نوجوان سب تمام ہو گئے. امام کے سامنے آ کر عباس کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یا امام اجازت چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں یا عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. ادھر ادھر نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا امام وہ لشکر ہی تو نہیں رہا، وہ لشکر ہی تو نہیں رہا. امام حسرت سے نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں عباس اگر کچھ پانی لا سکو تو سبیل کرنا. سوکا مشکیزہ لیے ہوئے عباس آگے بڑھتے ہیں، قوم سے خطاب کرتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا، رسول کی آل کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو، ان کے پاس پانی نہیں ہے، ان کی پیاس انہیں مارے ڈال رہی ہے اور تم کھڑے ہو. شمر جواب دیتا ہے کہ اگر پوری دنیا پانی ہو جائے اور ہمارے کنٹرول میں رہے تو ایک قطرہ پانی کا نہیں دوں گا. حملہ کرتے ہیں، فوج میں اتنی طاقت اور تاب نہیں ہے ان کے پاس کہ عباس کے حملے کو برداشت کر سکے. عباس پانی تک پہنچ جاتے ہیں، پانی کو اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، کہتے ہیں نفس تو پانی پی کر حسین کے بعد زندہ رہنا چاہتی ہے. کہہ کر پانی کو پھینک دیتے ہیں. مشکیزہ بھرنے کے بعد جب عباس آنا شروع ہوتے ہیں، فقط ایک خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دور سے تیر مشیزے پر نہ مار دے. احتیاط احتیاط کرتے ہوئے عباس بڑھتے ہیں اور دشمن کو موقع مل جاتا ہے. نام موجود ہے جس دشمن نے عباس کا سیدھا بازو اور وہ دشمن کہ جو عباس کا بایاں بازو شہید کیا. کھجور کے درخت کے پیچھے ہو کر حملہ کرتے ہیں, عباس کے دونوں بازو شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد سر پر ایک گرز اس طریقے سے پڑتا ہے کہ عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں سکتے, زمین پر آ جاتے ہیں. امام کو سلام بھیجتے ہیں, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, اے امام میرا آخری سلام قبول کیجئے. کہتے ہیں کہ جب امام عباس کے کنارے آتے ہیں, بالین پر آتے ہیں, تو جس حد تک کہ عباس کی کیفیت دکھتی ہے ویسی کسی شہید کی امام کو نظر نہیں آئی. سر پر گرز پڑ چکا تھا, بازو قلم ہو چکے تھے, ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا. بادل ان کے ساروں فی وجیل حسین, حسین کے چہرے پر ان کے سار کے حالت نظر آنے لگی. خود ہی نے کہا الان قد قدرت زہری, میری کمر اب ٹوٹ گئی, وقلت حیلتی, اور میرے تدابیر کم ہو گئے ہیں. یہ بات سن کر اٹھ جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں عباس کو. اور ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مدینے میں ام البنین کو جب یہ اطلاع ملتی ہے کہ عباس کے شانے قلم کر دیے گئے تھے, تو مرثیہ کہتی ہیں, یہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے اگر تیرے ہاتھ ہوتے تو کس کی مجال تھی کہ تیرے سر پر گرز مارتا. یہ کہتے ہوئے یہ ہمیشہ مرثیہ کرتی رہی. یہ کیفیت ہم کو کربلا کی ماؤں میں, کربلا کے شہیدوں میں ملتی ہے. بار الہ ان شہیدوں کا واسطہ ہم میں وہ عظمت, وہ حوصلہ, وہ ہمت کہ جو عباس کی ہمت اور حوصلے والی ہمت ہو, وہ ہمیں عطا کر, تاکہ آج ہم بیٹھ کر سن کر حسین کے مقصد کو آگے بڑھاتے جائیں اور دنیا میں امن و امان کے ساتھ نیکی اور اچھائی کو پھیلتے ہوئے دیکھیں, اور ہمارے کربلا کے شہداء کو اپنے عمل سے اور ایمان سے ان کے دلوں کو شاد کر سکے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.